ربنا على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين البر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود صلى الله عليه
وسلم.
ایام عزا کے اختتام کی منزلیں قریب آتی جا رہی ہیں اور اس اعتبار سے یقیناً ان ایام میں جہاں زہرا کے لال کا پرسہ خاندان عصمت و طہارت کو دیا اور جہاں خود آقا حسین کی اولاد کا پرسہ آقا حسین کو دیا، تو ان حزن و منال کے ایام میں جو کیفیت مومنین کے قلوب کی رہی، اس کے ساتھ ساتھ جو چیز یقیناً ہر مومن کے دل میں جس وقت کہ وہ امام کے مسائل کو سن رہا ہو اور امام کے مسائل کو سن رہا تھا یا سنے، ہر موقع پر جب بھی کربلا کی مصیبت کربلا کے مظالم کو سنتا، تو یقیناً یہ مقصد وہ ہے کہ جو صرف اور صرف مظلوم سے ہمدردی نہیں بلکہ ظالم سے نفرت کا بھی درس اور سبق دیتا، تو اس اعتبار سے آنسوؤں کے ساتھ ساتھ لعنت، دشمنی کا اظہار اور اپنی شماتت کا مرکز ان تمام قاتلان حسین کو ہر مومن بناتا ہے، اور یہ تکمیل ہے اس حزن کی اور اس غم، اس لیے کہ ہونے والے تو بہت سارے ہیں لیکن ظالم کا چہرہ دکھانے والے تاریخ میں صرف یہی مقصد والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہاں گریا ہے، جہاں حزن و ملال، وہاں پر ہماری لعنت، ہماری بیزاری، ہمارا تبرع، ہماری دشمنی کا اظہار اس اور اس گروہ سے، اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین، اس گروہ سے کہ جس نے یہ سارا کام کیا، اور پھر اسی لعنت کے دوران ہم مختلف اسماء کو، مختلف ناموں کو خاص طور پر یاد کر کے لعنت بھیجتے ہیں، چاہے اس میں یزید ہو، چاہے اس میں ابن زیاد ہو، عمر سعد ہو، اور یہ تمام کے تمام ملعونی۔ ایک اہم بات کہ جس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اسے ذرا الفاظ کے بدلنے سے اور صغرا اور کبرا کے مقام کو بدلنے سے، صغرا و کبرا کسی دو بوڑھیوں کا میں نے نام نہیں لیا ہے بلکہ منطق کا ایک خلیفہ ہوتا ہے، کہ صغرا و کبرا کو بدل کے اگر ہم بات کریں تو یقیناً ایک مومن لرز اٹھے، یقیناً ایک مومن تڑک اٹھے، لیکن حقیقت یہ کہ بعض اوقات ہم حقیقت سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میں نے فقط فلند بلینس کے طور پہ نہیں کہا، حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں، پس پشت، پس پردہ، کون سے عوامل کار فرما ہیں اس سے غافل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ بات کرنٹ افیئرز ہی کی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مجھ سے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ کرنٹ افیئرز پہ بات کیجیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو تاریخی اور عقیدتی افیئرز ہیں ان کو درست کر لیجیے، کرنٹ افیئرز انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے۔ اور ہمارا کام کرنٹ افیئر یہ بتانا نہیں ہے کہ کرنٹ افیئر تو بارہ اخبار وغیرہ میں سنتے ہی رہتے ہیں، ہمارا کام جو ہم پڑھ کے آئے ہیں قال الصادق قال الباقر اسی کو بیان کرنا ہے، ان پر بھی محمد علیہ السلام تو کہنے کا مطلب یہ کہ بعض اوقات حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہم حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پشت سہنا پس منظر میں جو اصل سبب ہے اس سے اتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ جو ظاہر میں دکھائی دے رہا ہے اس سے نفرت کا اظہار، اور جو پس پشت ہے اس سے نہ صرف یہ کہ نفرت نہیں، نہ صرف یہ کہ غفلت نہیں ہے، بلکہ اس کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں نے کہا کہ صغرا و کبرا اگر بدل دیا جائے، الفاظ کو اگر بدل دیا جائے تو مومن لگا اٹھے۔ اگر ایک مومن کو کہ جو اپنے سینے کو پیٹ رہا، گریا کر رہا، ماتم کر رہا، اور اسے کہا جائے کہ تم ماتم بھی کر رہے ہو اور یزید کی اطاعت کر رہے ہو، تم ماتم بھی کر رہے ہو اور شمر اور رملا سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہو، ان کے طریقے پر چل رہے ہو، تو وہ پھر جو حشر کرے گا آپ کا یا میرا وہ خدا ہی بہتر جانتا۔ لیکن بات وہی کہ ہم جو حقیقتیں ہیں ان سے غافل ہو جاتے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا وہ بات چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے مناقب ابن آشو، شہر ابن آشو، میں نے فقط ولدیت کا نام لیا، اگر مولود کا نام نہیں لیا تو بھارت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹکڑے بیچ میں درمیان میں، تو اس مناقب کی جلد اول میں یا جلد دوم کے اندر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک راوی، ایک صحابی محفل امام میں آتا اور کہتا ہے کہ فرزند رسول، اس کا نام علی ابن محمد ابن آشوب نے لکھا، وہ علی ابن محمد کہتا ہے کہ مولا میں آج جب رستے سے آ رہا تھا، غالباً قرائن بتاتے ہیں کہ دور کے علاقے سے آنے والا، کہتا مولا آج راستے میں ایک آدمی سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور وہ بوڑھا آدمی تھا جس کی سفید داڑھی تھی، سفید بال، اور لباس ایسا تھا کہ میں توجہ کیے بغیر نہ رہتا۔ شریعت کے اندر ایک چیز ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنی وضع قطع کے اعتبار سے لباس پہنے، اب بہت ساری چیزیں فقط حلال اور حرام میں نہیں چلتی ہیں، مثلا ایک معذرت کے ساتھ بارش آدمی چڈی پہن کے باہر نکلا تو یہ اس کے لیے حرام ہو جائے، ایک بارش آدمی مثال کے طور پر بہت رنگ برنگ قسم کے کپڑے پہن لے، شریعت میں بعض اوقات یہ چیزیں بھی حرام کی حد تک چلی جاتی ہیں۔ اپنی ایج کے مطابق ایک 16 سال کا لڑکا اصا ہاتھ میں لے کے سر جھکا کے اور تقوی کے ایک معنی منہ ٹیڑا کر کے مثلاً چلے ہوں اس کے لیے صحیح نہیں، اسی طریقے سے ایک 60 سال کا بڈھا جو ہے وہ جوان بننے کی کوشش نہ کرے، دل کو جوان رکھے، اچھا وہ والا جوان بھی نہیں کہ جو بعض اوقات بیجسٹوں وغیرہ میں آتا، دل کی وہ جوانی نہیں بلکہ دل کی جوانی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور تجربے کی انتباہ کے ساتھ۔ تمہارے لیے درمیان کی بات، اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس شخص کو کہ جو بوڑھا اور جس کا لباس بڑا عجیب و غریب، ایسا کہ میں توجہ کی بغیر نہ رہتا، کہ آنکھیں بڑی بہت بڑی بڑی آنکھیں اس کی، اور پھر جب اس سے میری مٹ بھیڑ ہوئی اور اس سے میں نے گفتگو کرنا شروع کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو، کہا کہ میں لوگوں سے آ رہا ہوں اور لوگوں میں جا رہا ہوں، لوگوں سے آ رہا ہوں اور لوگوں میں جا رہا ہوں، کہا اچھا تم ہو کون، کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے حابیل کو قتل کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو جمع کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے بنی اسرائیل کو عیسیٰ کی دشمنی پر آمادہ کیا، میں وہ ہوں کہ جس نے نوح کے خلاف اس کی امت کو بھارا، اور پھر اس کے بعد وہ پورا سلسلہ بیان کرتا کرتا یہاں تک پہنچا، انا مجمع لقتال محمد فی بدر و احد و حنین، اور میں وہ ہوں کہ جس نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ رسول خدا کو قتل کرے، بدر کے دن، احد کے دن اور حنین کے دن، اور پھر اس کے بعد سلسلہ چلا یہاں تک کہ پہنچا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے کربلا میں لوگوں کو جمع کیا کہ حسین کو قتل کرے، اور پھر اس نے کہا کہ میں ابلیس۔ اب ابلیس اپنا تعارف خود کروا رہا کہ کون ہے ابلیس، ان تمام گناہوں اور ان تمام معصیتوں اور ان تمام جرائم کے پشت پہنا پس منظر میں جو سبب کار فرما ہے اہم ترین، یعنی خود ابلیس کے اس ڈکلیریشن کے مطابق، یہ ابلیس ہے کہ جو یزید کو پتلے حسین پر ابھارنے والا، یہ ابلیس ہے کہ جس نے حرملہ کو آمادہ کیا کہ وہ تیر چلائے، یہ ابلیس ہے کہ جس نے شمر کو آمادہ کیا کہ سینائے حسین مظلوم پر سوار ہو، تو یہ سارے کے سارے جرائم وہ کہ جس کو برملہ ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور میں نے اس کام کو انجام دیا۔ تو اب روایت ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا روک کر انسان سوچے، ابلیس وہ یزید کو یزید بنانے والا، کربلا والوں کو قتل کرنے والا، اب اگر کوئی ابلیس کی اطاعت کرے، ہمیں بہت برا لگے گا اگر کہا جائے کہ آپ یزید کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ آپ، لیکن جس طریقے سے معذرت کے ساتھ میں جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا، لیکن ایران میں بھی یہ مسئلہ کہ اگر ایران میں آپ کہیں کہ بھائی اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا تو لوگ اتنی توجہ نہیں دیں گے، اور کہہ دیں ابو الفضل عباس میں نے ایسا کام نہیں کیا تو لوگ مان لیں گے۔ بعض اوقات سینٹیمنٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات جذبات ہوتے ہیں، اسی طریقے جہاں پر اگر کہا جائے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں شیطان کی اطاعت، انسان کو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر صغرا اور کبرا کو بدل دیا جائے، اگر الفاظ کو بدل دیا جائے کہ یہ جو آپ اطاعت کر رہے ہیں یزید کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ جو آپ اطاعت کر رہے ہیں فرملہ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو ایک مرتبہ انسان الگ اٹھے اور ایک مرتبہ انسان اس کا گریبان پکڑے گا کہ میاں منجے سے پڑھنی ہے منجے سے پڑھو، اور اس کے بعد زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن حقیقت یہی جس کو ڈکلیئر کو شیطان کر رہا ہے، اور جس کے بارے خدا یہ کہہ رہا سورہ یاسین کی اس آیت کو بھی جس کو مومن تلاوت فرماتے رہتے ہیں، سرنامہ کا نام بنانے کا شرف حاصل کیا، کیا فرما رہا ہے پروردگار، الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یعنی عہد لے کر آئے اس دنیا میں آنے سے پہلے خدا نے سب ایک ہر ایک سے عہد لیا، الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا اللہ تعالی شیطان، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، فانہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ قرآن کی آیت اور خود شیطان کا وہ اعتراف کہ میرے جرائم کی فہرست کتنی طولانی، تو اب کم سے کم کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب برائی ہو رہی ممکن ہو تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک، اگر یہ ممکن نہیں تو کم سے کم اپنی زبان کو اس کے خلاف کچھ بولے، یہ اس کے لو کیٹیگری والا ایک رتبہ، اور یہ بھی نہ کر سکے تو پھر جو واجب آغاز بستانی نے اپنی توجہ المسائل کے اندر اس مسئلے کو واضح بھی کیا، واجب کی صورت میں انسان اپنے دل کے اندر اس گناہ سے ہونے والے، یعنی اس گناہ پر نفرت اور غصے کا جو احساس ہے دل میں باقی رکھے، اپنے دل کے اندر اس گناہ سے نفرت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جس طریقے سے ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کربلا میں ان مجرموں اور قاتلوں پر لعنت بھیجتے ہیں، اسی طریقے سے زیارتوں کے اندر ایک جملہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور خداوندہ ان پر بھی لعنت کہ جو اس جرم میں شریک تو نہیں ہوئے، جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی، جو کربلا میں نہیں آئے، کیا جرم ہے ان کا، راضی رہے، کیا جرم ہے ان کا، اس بات پر راضی رہے کہ جو کچھ ہوا ہو گیا، جو کچھ ہوا صحیح ہوا۔ تو آخری درجے کے مجرم وہ کہ جو جرم کربلا پر راضی رہنے والے، اب یہاں سے اس جانب آ جائیے کہ بس جرم کربلا میں راضی رہنے والے پر ہم لعنت بھیج رہے ہیں، اسی طریقے روایات اور کئی روایات کے اندر یہ آیا کہ اگر کہیں پر گناہ ہو رہا اور آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک پا رہے، ممکن نہیں، اس لیے کہ شرائط کنڈیشن اور ہر جگہ ہاتھ سے روکنے کی ضرورت بھی نہیں، اور مثلاً زبان سے بھی نہیں روک پا رہے، تو آخری واجب یہ ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی قید نہیں، یہاں پر کوئی آپ کے خلاف ایکشن نہیں لے گا، یہاں پر آپ کی کوئی توہین نہیں ہو جائے گی، یہاں پر بینی و بین اللہ اتنا تو ہو کہ اس گناہ سے نفرت کا احساس دل میں ہو، یعنی اتنا تو انسان کا ضمیر بیدار رہے کہ گناہ ہو تو کم سے کم، کم سے کم، اس لیے کہ اگر یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر روایات آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ اگر کسی قوم میں گناہ ہو رہا اگر کسی قوم میں بدعتیں ہو رہی، اگر کسی قوم میں حرام ہو رہا اور آپ بیٹھے وہاں پر اپنے ہاتھ سے روک نہیں پا رہے ہیں، وہاں پر اپنی زبان سے روک نہیں پا رہے ہیں، لیکن وہ جو آخری مرحلہ ہے، آخری سٹیج، اپنے دل کے اندر بھی بیزاری اور نفرت کا احساس نہیں ہے، اتنا ضمیر مر چکا کہ اب مکھی کان پہ آگے بیٹھ جائے گی تو احساس ہو جائے گا، بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے ہمیں کسی قسم کا احساس نہیں، ذرا سے ہمارے خلاف کوئی ایک آدمی داخل ہو کر سلام نہ کرے ہمیں اس کا احساس اور ہمیں برا لگ جائے گا۔ بیٹی کس طریقے سے بے پردہ یونیورسٹی جا رہی ہے، جاب میں جا رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی احساس نہیں، اس لیے کہ یہاں پر اپنی عزت پہ ہر پار آئے اور وہاں پر خدا کے احکامات کی پامالی ہو رہی۔ تو اب اس آخری اسٹیج کے بارے میں اتنی تاکید کہ کم سے کم پھر ذمہ داری یہ کہ ایک انسان اپنے دل میں اس گناہ کی نفرت کو باقی رکھے، یہ بازی، اس لیے کہ اگر ایسا بھی نہ ہوا تو پھر قیامت کے دن دیکھیں جس طریقے سے جہاں یزید جائے گا، جہاں ہرملا جائے گا، جہاں پر شمر جائے گا، وہیں پر وہ افراد بھی جائیں گے، چاہے وہ 2009 کے ہوں جو کربلا کے اس مسئلے پر یزید کے جرم میں رضایت کے اعتبار سے چلی۔ اسی طریقے سے روایات کے اندر یہ بیان ہوا کہ اگر کہیں پر گناہ ہو رہا ہو، معذرت کے ساتھ شراب پی جا رہی، معذرت کے ساتھ مکس گیدرنگ ہو رہی، اب یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو سامنے کی باتیں، ورنہ اب تو گناہ کی ایسی صورتیں نکل آئی ہیں تو ان کو ممبر سے بیان کرنا بھی مناسب نہیں۔ اور انسان اول دو روایت کا جملہ یہ جو میرے سامنے، اس کا ریفرنس ذہن میں نہیں ہے لیکن وہ روایت میرے ذہن میں، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم جانتے ہو کہ ایسی جگہ جا رہے ہو کہ جہاں پر گناہ، اور تم جانتے ہو کہ تم اس گناہ میں اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے، تو خبردار وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ کہ حرج اور مرض کا مسئلہ آ جائے، ہاں یہ کہ تمہاری جان اور تمہاری زندگی کی مطلب بازی آ جائے، تو پھر ایک الگ مسئلہ۔ تو اب اہم ترین ذمہ داری انسان کی، یعنی کم ترین ذمہ داری یہ کہ جب گناہ ہو تو گناہ سے کم انسان اپنے دل کے اندر نفرت رکھے۔ تو اب المعہد الیکم یا بنی آدم، شیطان سے کم سے کم انسان، دیکھیے اب باعث ورسا کرے، انسان دل میں نفرت نہیں، احساس ہو رہی، محبت ہو رہی، لفظ نہیں کہہ رہا انسان لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے سمجھا رہا، اپنے کاموں کے ذریعے سے سمجھا رہا۔ خیر اس حد تک میں اس بات کو زیادہ طولانی کرنا نہیں چاہوں گا، بس مختصر کریں۔ اور وہ یہ بات کہ دیکھیے روایت جب آگے بڑھی تو اس شخص نے، اس صحابی امام نے ابلیس سے پوچھا کہ اچھا اس نے ایک ٹونٹنگ بھی کی، جب اس نے پوچھا کہ تم کون ہو، کہا کہ تم نہیں جانتے میں اولاد آدم میں ہوں، کہا اچھا وہ انسان کہ جو خدا کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حالانکہ میری اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ابلیس نے اس صحابی امام نے پوچھا یہ بتاؤ کوئی نصیحت، اس لیے کہ دیکھیے ابلیس کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایسی صفت ابلیس شیطان کہ اتنی بری چیز کہ شیطان نے بھی بعض مراتب تک اس سے اپنے آپ کو بچایا، ایک صفت ایسی ہے کہ شیطان نے بھی اپنے آپ کو اس سے بچایا، اور وہ کیا صفت؟ احسان فراموش۔ حضرت نوح کے پاس آیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا کہ میں ایک ایک آدمی کو بہکا تھا، لیکن آپ نے مجھ پر احسان یہ کیا کہ اتنی ساری قوم کو تباہ اپنی بدعا کے ذریعے سے طوفان کے ذریعے سے میری رحمتیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی، اتنی بڑی آپ نے مجھ پر ایک احسان کیا تو میں تو بہرحال احسان فراموش نہیں ہوں۔ انسان اپنے اسٹیٹس کو دیکھ لیے کہ جو کسی کے احسان کو بھلا بیٹھے، تو میں تو احسان فراموش نہیں ہوں۔ اور اس موقع پر شیطان نے یہ کہا، دو تین نصیحتیں کی، دو تین باتیں بیان کی، ایک بات یہ بیان کی تھی کہ سب سے زیادہ آسانی کس وقت میرے کام میں ہوتی، میرا کام بہت آسان ہو جاتا اس وقت جب بنی آدم غصے کی حالت میں ہوتا، جب غصے کی حالت میں ہو میرے لیے کام بہت آسان ہے۔ اور بلکہ مثال دے کر اس نے کہا کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک بچے کے ہاتھ میں گیند، بچے کے ہاتھ میں اگر گیند آ جائے، ایک کھلونا ہو تو بچہ کیا کرتا، کس طریقے سے اس گیند کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کھلونے کے ساتھ کھیلتا ہے۔ شیطان کہتا ہے جب غصے میں انسان ہوتا تو میں ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب بہت آسانی کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ اس سے کروا دیتا ہوں، حتیٰ یہ قتل۔ اخبارات کے اندر کتنی وہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ ایک آدمی نے، ایک شخص نے کہ جو اپنے بچوں کو پالنے والا، جن کے لیے اس نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کو رزق فراہم کیا، اپنے گھر کو آباد کیا، تیش میں آ کے، غضب میں آ کے اپنی زوجہ کا بھی سر کاٹ دیتا، اپنے بچوں کا بھی سر کاٹ دیتا. کیوں؟ اس لیے غصہ آ گیا. تو شیطان کہتا ہے کہ یہ غصہ، غصے سے جتنا ہو سکتا ہے بچو، اس لیے کہ اگر اس سے نہیں بچے تو پھر میرے ہاتھ میں کھلونے کی مانی. اور دوسری بات شیطان نے یہ کی، دیکھو کوشش کروں کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ خلوت نہیں کروں. آج کل بہت سارے پرابلم، بہت ساری شکایتیں اور بہت سارے مسائل. ایک مقام پر کوئسچن آنسر سیشن ہوا اور اس میں اکثر سوالات جو تھے اسی سے مربوط، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں. اچھا، اکثر سوالات میں، اب وہ میں سارے سوالات کو نہیں پڑھوں گا، فقط ایک بات کہنا چاہتا ہوں. غلطی کہاں پر ہوئی؟ ابتدا. ابتدا ابتدا میں غلطی ہو گئی. ابتدا ابتدا میں روکا نہیں گیا، اور اس کے بعد جب طوفان اٹھتا ہے حوث کا، شیطنت کا، شہوت کا، اور اس کے بعد انسان کہے کہ اس کے اوپر پل باندھ دے، ڈیم پہلے بنائے جاتے ہیں. جس وقت سیلاب آ رہا ہوتا ہے بے وقوف ہوتا ہے جو ڈیم بنائے، اس لیے کہ پھر ڈیم نہیں بنتا، پھر وہ سیلاب اس کو توڑ دیتا. تو ہمیشہ حفاظتی اقدامات شروع میں کیے جاتے ہیں. ہم معذرت کے ساتھ گھروں کے ماحول کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، بچیوں کے حجاب کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے دیکھ لیجیے، نوجوانوں کی تربیت کے اعتبار سے دیکھ لیجیے. جو بالکل ابتدائی اسٹیج، جو مقدماتی اسٹیج، جو ارلی اسٹیجز، وہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. روایت کا صرف ایک حصہ ذہن میں رکھ لیا کہ بچہ شہنشاہ ہوتا ہے، بچہ بادشاہ ہوتا ہے. نہیں، اس کے بعد یہ کہ بچہ آگے چل کر غلام بھی بننے والا ہے، اور پھر غلام بننے کے بعد بچہ وزیر بنتا. تو بہرحال وہ تربیت اولاد کے اعتبار. تو اب یہی غلطیاں ہم کرتے ہیں شروع، جو ابتدائی اسٹیجز، خاص طور پر یہ جو ناموس سے مربوط چیزیں، جو حجاب سے مربوط چیزیں، یہ کتنی اہم اور کتنی باریک باؤنڈریز. ایک مرتبہ اگر باؤنڈری کراس ہو جائے تو پھر اس کے بعد ماں باپ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ اچھا بڑا ایک پورشن جو سوالات کا میرے پاس آیا اس سال جو مجھے جانا ہوا، اسی قسم کے مسائل. اور تمام مسائل کے اندر ابتدا میں وہ ساری غلطیاں کہ شروع میں اگر بتایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے مولانا تو چاہتے ہیں کہ بس ہماری بچی جو ہے زمانے کے ساتھ کاندھا سے کاندھا ملا کر نہ چلے. ہمارے مولانا چاہتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے مطلب وہ کالی بھینس بن کے گھر کے اندر بیٹھ جائے. اس قسم کی باتیں کی گئی. ہمارے بچے مطلب ترقی نہ کریں، ٹھیک ہے ترقی کروا لیجیے، لیکن اگر عالم محمد کے راستے پر چلانا ہے تو عالم محمد کا کہنا یہ کہ دیکھو اگر مکروہات سے بچاؤ گے تو حرام سے بچے. اس لیے شیطان نے پھر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ اے نوح یاد رکھو، کہہ دیں کہ کبھی نامحرم کے ساتھ خلوت نہ کریں. میں تو بڑا کانفیڈنٹ، یہ ہماری بچی تو بڑی کانفیڈنٹ، ہماری بچی تو مولا کائنات فرماتے ہیں پوری صفت ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے، کہ وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، وہ اتنی زیادہ لبرل ہو جائے کہ کسی نامحرم کے ساتھ جا کے خلوت کر لے، کسی نامحرم کے ساتھ چلی جائے، کسی نام. مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہ صفت اچھی صفت نہیں، یہ شجاعت نہیں ہے، یہ حماقت ہے اور یہ ناموس کو خراب کرنے والی چیز. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی ماشاءاللہ بڑی کانفیڈنٹ. دیکھیے اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے لیکن جلدی جلدی میں اس کو بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. اور وہی کانفیڈنٹ ہونا اور بات، اور ابتدا ہی سے برائی کو روک لینا یہ اور بات. اگر نہیں ہوا ہے تو پھر وہ کانفیڈنس اپنے مقام پر رہ جاتا ہے، اور گناہ، اور ایسا گناہ کہ بعد میں والدین واقع روتے ہیں، باقاعدہ روتے ہیں، لیکن غلطی ہوئی کہ ابتدا میں وہ پریکاشنس نہیں لی گئی. کتنی احتیاط اسلام کے اندر، اور کہاں کہاں شیطان آگے گھس جاتا. میں بہت شارٹ کرنا چاہتا ہوں لیکن کہاں سے شروع کروں یہ تو میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا. اور وہ یہ کہ دیکھیے اسلام جس وقت ابتدا مدینے میں مسلمان نئے نئے آباد ہوئے، کبھی نہ مدینے والوں کی ایسی کیفیت ہے فائنینشیل، نہ آنے والوں کی ایسی کیفیت ہے فائنینشیل، کہ سب کے سبھی نہ فائنینشلی اعتبار سے اور نہ امنیت کے اعتبار سے کہ آپ جنگ ہو اور مدینہ چھوڑ کے سب کے سب چلے جائیں. تو ایک پرابلم، بہت بڑی پرابلم فائنینشیل اعتبار سے بھی، امنیت کے اعتبار سے بھی. رسول خدا نے اخوت کا وہ سلسلہ جاری کیا کہ مدینے والے جو انصار تھے ان کو مکے سے آنے والے مہاجرین کا بھائی بنایا گیا. اچھا اس پر زاکرین بہت سارے نقطے بھی پڑھتے ہیں اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ نقطے پڑھوں، اس لیے کہ بڑے مزاج کے اعتبار سے رسول خدا نے ہر ایک کو اس کا بھائی بنایا ہے اور مولا کائنات کو اپنا بھائی بنایا. تو بہرحال اس بات کو چھوڑتے ہوئے, اس لیے کہ پریشانی ہے, فائنینشیل پریشانی بھی ہے اور جنگیں ہوتی ہیں, تب جنگوں میں سلسلہ یہ ہے کہ ایک جائے گا محاذ پر اور ایک بھائی جو ہے وہ گھر پہ رہے, کبھی مہاجر چلا گئے انصار بیٹھ گئے, کبھی انصار چلا گئے اور مہاجر جو ہے وہ حفاظت کے لیے بیٹھ گئے. دو افراد, ایک سعید اور ایک صالح, یہ دونوں کے دونوں آپس میں یہ رسول خدا کے اس اخوی رشتے کی وجہ سے بھائی بنے. تبو کا مرحلہ آتا ہے اور پھر ایک گروہ جو ہے مسلمانوں کا وہ جنگ کے لیے جاتا ہے. سعید وہ انصاری ہیں یعنی مدینے کے رہنے والے, اور صالبہ ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے اور ان کے بھائی بنے. اس بات سعید کو جنگ پہ جانا اور صالبہ جو مہاجر ان کو ان کے گھر کی حفاظت کرنا, یعنی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر کی بھی دیکھ بھال کرنی اور ان کے گھر کی بھی دیکھ بھال کرنا. اب جناب سعید تو چلے گئے اور یہاں پر یہ مدینے کے اندر جناب صالبہ اپنی فیملی کے ساتھ اور جناب سعید کی فیملی کے ساتھ. طریقہ یہ ہے کہ روزانہ جو سودا طلب ہے وہ جا کے ایک مرتبہ جا کے گھر میں پرووائڈ کر دی, اور اس کے بعد کوئی اگر کام ہو, کوئی ضرورت ہو تو حجاب کی اور سے وہ جو جناب سعید کی زوجہ ہے وہ بیان کر دیتی. دیکھیے میں بتا رہا ہوں کہ زمانہ کون سا زمانہ ہے, یہ 2009 اور میں کس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں حالت یہ کہ بہرحال وہ حجاب ہے, وہ ساری چیزیں, وہ ساری بات, لیکن ہوا یہ کہ دیکھیے جو ضرورت کی بات ہے اس سے زیادہ بات کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. بہت سوالات میرے پاس اس دفعہ یہ ہے کہ صاحب وہ چیٹنگ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ اپنے نوٹس وغیرہ لینے ہیں خاتون سے. تو کیا لڑکوں کے نوٹس سب سے برے ہوتے ہیں, لڑکیوں ہی کے نوٹس اچھے ہوتے ہیں, اور چیٹنگ کرنا ہے فلاں خاتون سے, کس سے چیٹنگ کرنا. تو اس قسم کی غیر ضروری مصروفیات. اچھا یہ بھی نہیں بتا کہ چیٹنگ جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے, لیکن بارہ گناہ ہے. اب چیٹنگ کرنی ہے یا اس قسم کی باتیں کرنی ہے یا مطلب آفس کی پولیس کے ان سے ہنس کے بات کرنی ہے, اس قسم کے جو سوال آتے ہیں یہ وہی باؤنڈریز. ایک جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ یہاں پر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ حلال 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 حلال, وہ دیکھتا ہے کہ یہ مقدمہ بنے گا ایک گناہ, لہٰذا اسی موقع پر جڑ ہی سے اس برائی کو روک دیا جائے. اب ہوا یہ کہ شروع میں تو بہرحال بات یہ ہوتی تھی کہ صاحب یہ سودا ہے, یہ سودا لے کر آ جائیے, اور اس کے بعد ادرائے گفتگو اور کیا حال ہے, کیسی گفتگو جا رہی ہے, کیسے گھر کے حالات جا رہے ہیں, اچھا آج کا موسم کیسا ہے. اس قسم کی جو غیر ضروری باتیں نہ محرموں کے درمیان کی کوئی تک نہیں بنتی. دیکھیے پھر میں حرام اور حلال کی بات نہیں کروں گا, کل کو آپ آغاز اسلامی کا مجھے لا کے فتویٰ دکھا دیجئے کہ ہم نے تو پوچھا تھا اور انہوں نے جائز کہہ دیا. نہیں, جو کنڈیشن اگر ان سے ان تمام مقدمات کے ساتھ پوچھا جائے تو وہی بات جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. بہت بڑی غلط فہمی جو ہوتی ہے کہ صاحب وہ فتوے لے کر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے تو فلاں چیز کہی تھی اور آغاز اسلامی یہ فرما رہے. نہیں, آپ نے سوال کیا کیا, یہاں فہم چیز ہوتی, آغاز اسلامی سے آپ نے سوال کیا کیا, جس انداز میں سوال کیا جائے اس انداز میں جواب دیا جائے گا. تو بہرحال اب باتیں آگے بڑھی, تھوڑی سی بے تکلفی بڑھی, یہاں تک کہ خواتین کو یہ حکم کہ جب نامحرم سے گفتگو کریں تو ذرا سختی کے ساتھ, اس لیے کہ قرآن کی رعایت کہ جن معلوموں میں ہوتی جن لوگوں کے دل میں مرض ہے وہ اس سے سوء استفادہ نہ کرے, سختی سے بات کرنے کا حکم. لیکن بہرحال کچھ اس قسم کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہو سکا. اور پھر یہ جو طالبات ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ کیا, اور پھر دیکھیے شیطان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا, گفتگو ضروری ضروری, کچھ اضافی گفتگو, اور اس کے بعد جب اضافی گفتگو تو دل چاہ کہ ان کا چہرہ بھی دیکھا جائے, اور کسی بہانے چہرہ انہوں نے دیکھ لیا, اور جب چہرہ دیکھا یعنی چہرہ دیکھ کے پردہ, تفصیل ہے میں تفصیل کو بیان نہیں کرنا چاہتا, چہرہ دیکھنے کے بعد پردہ ہٹا کے جب یہ آگے بڑھنا چاہ رہے تو دیکھیے یہاں پر خدا نے رہنے دیا, اس لیے کہ اگر دونوں اطراف ہی بہہ چکی ہوتی تو گناہ ہو جاتا, لیکن وہ مومنہ اپنے ایمان پر باقی, ایک مرتبہ انہوں نے جھٹک کے کہا, غلطیاں ان سے بھی ہوئی, دیکھیے غلطیاں ان سے بھی ہوئی, کوئی مرد بھی بہت ہی بے غیرت اور بہت ہی بدماش قسم کا ہوگا کہ جو آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر گناہ نہ کرے جب تک کہ عورت اس کو گناہ کی دعوت نہ دے, عورت اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھے, عورت اس سے اچھی باتوں میں اچھے انداز میں گفتگو نہ کرے, عورت اس کو اپنے ڈرائنگ روم سے مطلب بیڈ روم کے اندر نہ لے کر آئے. تو یہ بہت بڑا حصہ خود خواتین کا ہوتا ہے, لہذا تو شیطان بھی کہتا ہے کہ بے حجاب جو خواتین ہیں, جو عورتیں, میرا سب سے مضبوط اسلحہ, بڑی کارگر اسلحہ ہیں میرا. تو اب وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ جو سالبہ کی زوجہ جو سعید کی زوجہ وہ غصے کے انداز میں آ کر کہتی ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارا بھائی جہاد پر گیا ہوا, اپنی امانت کو تمہارے سپرد کیا اور تم اس کی امانت میں خیانت کرنا چاہتے ہو. یہ جو غصے کے عالم میں جملہ جو تھا, کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ خود سالبہ کوئی شقی انسان نہیں, کوئی شفاق انسان نہیں, مومن, لیکن مومن کے دل ہی میں شیطان قصور کرتا. اب اس موقع پر چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں سے ڈوز آ جائے, کہیں سے رحم ہو جائے, کہیں سے خدا کی برکت آ جائے, رحمت آ جائے. واقعی خدا کی رحمت ہوتی ہے, توفیقات جو ہم کہتے ہیں خدا ہماری توفیقات میں آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اس کا مطلب یہی ہوتا کہ نیکیوں کی راہیں جو ہے کھلتی چلی جائیں اور گناہوں کے دروازے خود بخود بند ہوتے چلے جائیں. تو بہرحال یہاں پر خدا نے رحم کیا اور ایک مرتبہ سالبہ کے دل میں یہ بات جو ہے گھونسے کی طرح آ کے لگی اور وہ ایک مرتبہ سے آ گئے کہ میں یہ کیا کرنے جا رہا ہوں. وہ جو ایک مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ بہرحال شیطان اس کو بغلاتا ہے, اب کس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا. تو یہ سننے کے بعد اتنے شرمندہ کہ مدینہ کو چھوڑ کر پہاڑوں کی جانب چلے گئے. جب ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد رسول خدا واپس آتے ہیں, طالبہ اپنے گھر میں پہنچتے ہیں اور سعید اپنے گھر میں پہنچتے ہیں, اپنی زوجہ سے طالبہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں, ان کی زوجہ بیان کرتی ہے سارا قصہ اور وہ حیران ہو کے پوچھتے کہاں, کہا کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں اور ایک مرتبہ وہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پتھروں کے درمیان بیٹھے ہوئے جو طالبہ ہے وہ رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں. کہا کہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی؟ کہا کہ میں تمہاری صورت جو ہے دکھاوی صورت تمہیں دکھانے کے قابل نہیں, اس ایک میں نے بڑی خیالت کی, گناہ نہیں ہوا لیکن احساس. اب ایک مرتبہ جناب طالبہ کو جناب سعید کہتے ہیں ٹھیک رسول خدا آ گئے, دیکھو میں تمہیں معاف کرتا ہوں, شیطان اس نے تمہیں برگلایا اور تم توبہ کر رہے ہو, شرمندہ عذر مومن کو قبول کرنا انتہائی اچھی عادت خاص طور پر کاروباری زندگی کے اندر. عذر مومن کو قبول کیا, کہا کہ دیکھو تم شرمندہ ہو, اس سے زیادہ میں تمہیں کیا حیثیت ہوں, چلو میرے ساتھ رسول خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ. کہا کہ نہیں اس طریقے سے نہیں, میں تمہارا مجرم ہوں, رسی سے میرے گلے میں کندھا ڈالو اور اس کے بعد حیوانوں کی طرح پھیر کر مجھے رسول کی خدمت میں پہنچے. اور رسول خدا دیکھیے اب یہاں پر ایک نفسیات ہوتی ہے, رسول خدا بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی اس نے معاف کر دیا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. نہیں, گناہ کی اہمیت ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی چیز آ گئی, گناہ بالکل معمولی ہو گیا, بڑے بڑے گناہ بالکل معمولی ہو گئے. میں جملہ استعمال کرتا ہوں, آج سے تقریباً جس وقت پاکستان اور ہندوستان نہیں بنا یعنی تقسیم نہیں ہوئی, ہم سنتے ہیں اپنے بڑے بوڑھوں کہ جو ذرا رسیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اب وہ گناہ کرنا چاہتے ہیں, گانا سننا چاہتے ہیں, وہ رقص و سرور کی محفلوں میں جانا چاہتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ طریقہ یہ ہوتا, اتنی شرافت تو باقی تھی کہ رات کے وقت اپنا ہویرا بدل کے اس بازار میں اس علاقے میں جاتا تھا انسان, گناہ کرتا تھا اور اس کے بعد چھٹ کے اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے, اپنی بہنوں سے, اپنی ماں سے گھر میں آ جاتا. یہ طریقہ ہوتا. آج گناہ وہی رقص ہے, وہی موسیقی ہے, وہی گانا ہے, وہ صحیح بھی وہ ساری بےرکیاں, لیکن باپ بیٹا بیٹی کے ساتھ میں بیٹھی, ماں بھی ساتھ میں بیٹھی, سوجا بھی ساتھ میں بیٹھی, بیٹا بھی ساتھ میں بیٹھا ہے. اور ایک مرتبہ وہ سارے گناہ وہ ساری فوج حرکات کہ جو اس بازار میں ہوتی تھی سریام گھر کے اندر ہوتی. یہ کیا چیز, یہی چیز ہے کہ احساس گناہ, گناہ کا احساس. اسلام نے بہت سختی سے منع کیا کہ بعض گناہوں کا چرچا بھی نہ ہونے پائے, بعض گناہوں کا چرچا بھی, خاص طور پر خلاف عفت و ناموس جو گناہ جو اخبارات میں آج کل بہت سرخی پاؤڈر لگا کے بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا, اسلام نے سختی سے منع کیا. ہوگا کیا کہ گناہ کی ویلیو آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. یہ تو عام چیز, یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, انتہائی خطرناک زہر ہے کہ گناہ کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے. رسول خدا کا وہ فرمان, کئی بار دیکھو اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی, اذا رأیتم المنکر ولا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر, کہ تم گناہوں کو دیکھو گے اور گناہوں سے تم روکو گے نہیں. تو جناب سلمان نے فرمایا ہم یقین کو ظاہر ہے رسول, ایسا ہوگا رسول کہ گناہ ہوں گا مسلمان دیکھے گا اور روکے گا نہیں, اکثر من ذلك اس سے برا ہونے والا. کئی بار دیکھو اذا امرتم بالنهی امرتم بالنهی ونهیتم عن المعروف, دوستو تمہاری کی عادت کیا ہوگی کہ جب تم امرتم بالمنکر ونهیتم عن المعروف, کہ جب تم گناہوں کا حکم دو گے اور نیکیوں سے روکو گے. بچہ اگر زیادہ دیندار بنتا جا رہا ہے اس کو روکا جائے گا, اس لیے کہ باپ زیادہ دیندار نہ بنے ورنہ باپ کی انفیکٹ ہو جائے گی. بیٹی اگر زیادہ باہر جات پڑھ رہی تو ماں کو ذرا پریشانی ہو جائے گی, ارے اس کا رشتہ کیسے ہوگا, اس کا کون رشتہ لے گا, اس کی شادی کہاں پر ہوگی. تو بہرحال احساس سے گنا, احساس سے گنا. تو اب رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور رسول اب چاہتے تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تمہارے گنا کو ہم معاف کرتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے, نہیں احساس سے گناہ بیان کرنا. لہٰذا رسول خدا نے اس موقع پر اپنا منہ پھیرا اور یہ کہہ کے پھیرا کہ تم نے خیانت کی اپنے برادر کے, تم نہیں جانتے کہ جہاد پر جانے والے کا حق کیا ہوتا. اور پھر اس کے بعد وہ شخص روتا ہوا دوبارہ پہاڑوں پر گیا, دوبارہ پہاڑوں پر گیا اور یہ دعا کرتا رہتا تھا, خدا بندہ یا تو اپنے نبی کو حکم دے دے کہ میری توبہ قبول ہو گئی, ورنہ سائقہ آسمان سے نازل کر کے مجھے جلا کر خاک کر سکتے. اور پھر اس کے بعد خود مولا کائنات کو رسول خدا نے بھیجا کہ جس وقت قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ بلکہ ہوا وہ سیاحت حسنات کہ ہم ان کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. اور پھر اس کے بعد رسول کی خدمت سے پہنچتے ہیں اور رسول کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھتا ہے. گریا کیا ہے, کئی کئی مہینے اس نے گریا کیا ہے, اور جب انسان گریا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو دل بہت زیادہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے, دل بہت زیادہ خدا کی باتوں کو قبول کرتا ہے, بہت خضوع خشوع اس کے اندر آ جاتا ہے. ایک آدمی گناہ کرتا تھا, نبی خدا نے پوچھا کہ پروردگارا تو نے فرمایا تھا کہ میں اس کے اوپر عذاب نازل کروں گا, اس کے اوپر تو کوئی عذاب نازل نہیں ہو, کہا کہ میں نے اس کی مناجات کی لذت اس سے چھین لی, میں نے اس کی آنکھوں کے آنسوؤں کو خشک کر دیا, آنکھوں کے آنسوؤں کا خشک ہو جانا. صحیفہ تجادیہ پڑھنے کی انسان عادت ڈالے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں وہ روایت پڑھتے ہیں کہ صاحب جب مصطفیٰ اس وقت آپ کے انجام دے کہ جس وقت اس کا دل مائل, روایت ہے نا آپ نے پڑھی ہوگی یقیناً, اور ایسی روایتیں تو ہمیشہ ہوگی کو یاد رہتی کہ جس وقت بہت دل چاہ رہا ہو تب مصطفیٰ پر آدمی عمل کرے, اور جب دل بل نہیں چاہ رہا ہو تو مصطفیٰ کو چھوڑ دے, واجبات واجبات پر عمل کرے. اس کا غلط استعمال ہو, مس یوز ہو رہا ہے. یہ ان کے لیے کہ جو مصطفیٰ کو پابندی سے انجام دیتے رہے ہوں, جنہوں نے کیس ہی نہیں کیا ہے کہ صحیح پائے سجادی کی دعائیں کیا ہیں, وہ تو بیٹھے رہیں گے نا, وہ تو کہیں گے جب ہمارا دل چاہے گا تب پڑھیں گے. اس لیے روایت کے اندر ہے کہ جب دل چاہے تو پڑھو. بھائی ان کے لیے ہے کہ جو جن کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو چکا ہے, جن کو پتا ہے کہ اس کی لذت کیا ہے, آپ کو پتا ہی نہیں کہ اس کی لذت کیا ہے, تو ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ جب ہمارا دل جائے گا. نہیں, شروع میں عادت ڈلوانا پڑے گی, شروع میں دل نہیں جا رہا ہوگا صحیح سجادیہ کی دعائیں پڑھنے کا, دعاؤں کو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی, تلاوت کرنے کا دل نہیں جا رہا ہوگا, عادت ڈلوانی ہوگی. اور یاد رکھیے پھر وہ انٹلیکچوئل قسم سے نوجوان مجھے لگتا ہے مولانا صاحب یہ اچھی بات نہیں کر رہا, اس لیے کہ اس کو دل نہیں جا رہا, اس کا دل نہیں لگ رہا, اور قرآن کے الفاظ سبق کیا فائدہ دیں گے, وہ تو با معرفت ہونا چاہیے. وہ جو عرفانی وغیرہ ٹائپ کے ہمارے نوجوان بہت معاشرے کے اندر پیدا ہو گئے ہیں, جو ہمیں بھی عرفان وغیرہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ پھر فائدہ کیا ہوگا عربی عربی قرآن پڑھنے کا, دعا میں دل نہیں لگ رہا, اس کا کانٹیکٹ نہیں, الفاظ ہیں, معصومین کے الفاظ ہیں. آپ کے سامنے میں ایک لفظ کہتا ہوں, لفظ چورن, اچار, کھٹاس پیدا ہوتی ہے نہیں پیدا ہوتی, ایک معمولی سے لفظ سے تاثیر پیدا ہو جاتی, تو وہ کہ جو معصومین کے الفاظ ہوں, وہ کہ جو قرآن کی آیتیں ہوں. ٹھیک ہے آپ کا دل ابھی متوجہ نہیں, لیکن اگر پریکٹس میں رکھیں گے, اپنا ٹیسٹ تو دوائی لگتی تھی, قرآن کا کم سے کم ایک سفا تو روزانہ پڑھی ہے, قرآن کا کم سے کم دو سفے تو روزانہ پڑھی ہے, صحیح میں سجادیہ کی ایک دعا تو کم سے کم پڑھی ہے, مفاصل جنہ سے کچھ تعطیبات تو پڑھی ہے, اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا. جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے, اب اگر کبھی کیسی ایسی کیفیت ہو کہ دل نہیں چاہ رہا تو ٹھیک ہے نہ پڑھیے, لیکن ٹیسٹ ہی نہیں پتا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو روایت پر عمل کرنے والے ہیں, تو اب یہ پہنچے اور رو رو کے جو دل ہے وہ خضوع خشوع سے بھر چکا ہے, اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ رسول خدا کی اقتداء میں اتنے عرصے کے بعد جو نماز عشاء پڑھی, تو نماز عشاء میں رسول خدا نے الحمد کے بعد اس آیت کو, اس سورے کو پڑھا کہ جس کا ترجمہ خدا کی قسم انسان کبھی کھول کے بیٹھے اور پھر اس کو واقعی اپنی زندگی پر تصدیق کرے تو لگے گا کہ یہ سورہ اور اس کی آیتیں براہ راست مجھ سے تخاطب ہیں, مجھ سے مخاطب ہیں. الحاکم التقاطع, ہلاک کر دیا تمہیں کثرت میں, یہ بھی ہو جائے یہ, حتیٰ زبط المقابر, یہاں تک کہ اسی ولولے کے ساتھ اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ تم زندگی گزارتے رہے, یہاں تک کہ تمہیں اپنی قبر دکھائی دے. کلا سوفا تعلوم ثم کلا سوفا تعلوم الى اخر. یہ سورہ جو رسول خدا نے بڑی چیخ مارتا ہے, بیہوش ہوتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو شیطان جناب نوح کو یہ کہہ رہا کہ خبردار مرد اور عورت خلوت پر ناویرم کے ساتھ ایک جگہ پر تنہائی میں جمع نہ ہو, اس لیے کہ میں تیسرا آدمی میں ہوں. اور سوچ لیجئے رسول خدا کے زمانے کا وہ صحابی جس نے رسول کی زیارت کی اور کس طریقے سے گناہ کی جانب آگے بڑھا, تو ہم کس کانفیڈنس کے بنیاد پر اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اس طریقے سے آزاد چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر بعد میں جب سب کچھ ہو جاتا ہے, اچھا ہوتا بڑا مسئلہ یہ کہ شادی کا مسئلہ ہو, طلاق کا مسئلہ ہو, میراث کا مسئلہ ہو یا اس قسم کے مسائل ہو, جب کیس بالکل بگڑ جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں مولانا سلجھائیے, اور نہیں سلجھا تو کہتے دیکھیے آپ کے اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں, تو ظلم ہو گیا, بتائیے ہم کیا کریں. اس وقت کہا تھے کہ جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا اس وقت آپ نے اسلام کی کہاں سنی, اس وقت آپ نے شریعت کی کہاں سنی. خیر بارہ, تو اب آخری بار دیکھیے, میں آج کی تقریر جانتا ہوں کہ بڑی بے رقصی ہو رہی ہے, تقریر کا وہ انداز بھی نہیں ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ ایک اچھی تقریر آپ کو سننی ہے, تو ساری بات نہیں, ابھی کچھ ہفتے کے بعد کچھ تھوڑی دیر کے بعد ایک اچھی تقریر آپ سنیں گے. اب جناب نوح علیہ السلام کو شیطان نے, اور ان صحابی کو جو امام باقر کے صحابی, دو باتیں کہا کہ دیکھو, اس نے کہا کہ بتاؤ دنیا کے لیے میرے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ میری دنیا آرام سے گزر جائے, اور آخرت کے لیے میرے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ میری آخرت کے مرحلے آسان ہو جائیں. دو بڑے امپورٹنٹ سوال کر لیے شیطان سے. اور بہت معذرت کے ساتھ, ہم سے اگر کوئی نماز کا سوال کرے پتہ نہیں ہے, ہاں ایسا ہوگا, ہم سے اگر کوئی شریف سوال کرے نہیں آتا جاتا, جواب ضرور دینا ہے, ہمیں یہ آتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پتا, ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں نہیں پتا اس مسئلے, لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو, دوسرا مسئلہ ہو, اس لیے کہ مشترک بیچارے اس میں تھکتے ہیں, تو چھوڑ دیجیے ان کو, ہم ہی ان کے مسئلے کو حل کریں گے, کیا ان کو پریشان کروں. لیکن دیکھیے شیطان نے معذرت کے ساتھ کہ جس سے سوال کیا گیا تو ریاست خالی کے ساتھ بہت مسرت کے ساتھ جواب دے رہا ہے. شیطان سے پوچھا دو چیزیں بتاؤ مجھے, پہلی چیز وہ کہ جو میری دنیا کو میرے لیے راحت کر دے, دیکھیے سوال بہت سنیے, دنیا میرے لیے راحت ہو جائے, آسان ہو جائے, اور دوسری چیز وہ بتا کہ جو میری آخرت کو میرے لیے راحت کر دے. کہتے دنیا کو اگر تو اپنے لیے راحت بنانا چاہتا تو ایک طریقہ میں تجھے بتا رہا ہوں کہ جتنا خدا نے تجھے دیا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھ. اگر تو قناعت کو سمجھ گئے اور اس پر زندگی گزاری تو ہر قسم کا اب میرے لگے ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا, بلڈ پریشر بھی ختم ہو جائے گا, ہارٹ اٹیک بھی ختم ہو جائے گا, اور آپ کے لیے بنسلین کھانی پڑے گی. تو اگر تو چاہتا ہے تیری دنیا راحت ہو جائے, آسان ہو جائے تیرے لیے, تو جو تجھے ملا ہے اس پر قانع ہو جائے, اس کو کافی سمجھ رکھے گی. اب اس کے ذہن میں بھی میرے پاس پورا ایک 24 کیرٹ کا واقعہ موجود ہے, لیکن چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے لہٰذا اس واقعے کو تو یہیں پہ ڈراپ کرتا ہوں. لیکن دوسری بات اور وہ کیا, اس کو بھی فقط اشارہ ہی کر کے میں بیان کروں گا, اس لیے مومن کہ اے شیطان یہ بتا آخرت میں کیا چیز ہے کہ جو میرے لیے آخرت کو راحت کرتے ہیں. لیکن دنیا کو راحت یعنی اب آپ کو فکر نہیں رہے گی, آخرت کو راحت یعنی اب آخرت کے لیے آپ کو کن معنوں میں فکر نہیں رہے گی. اور وہ کیا, کہا دیکھ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آخرت تیرے لیے راحت ہو جائے تو علی کی محبت کے ذریعے سے خدا کی قربت کو حاصل کر. دنیا کے لیے دیکھیے دنیا کے لیے بھی طریقہ علی والا ہی ہے, علی سے جانے والے ہیں, اور آخرت کے لیے اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آخرت راحت ہو جائے آسان ہو جائے تو علی کی محبت کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کر. اور پھر کہتا ہے شیطان, پھر کہتا ہے اس لیے خدا کی قسم میں نے ساتوں آسمانوں پر خدا کی عبادت کی اور ہر آسمان پر میں نے کسی ایسے فرشتوں کو نہیں دیکھا جو علی کی محبت کے بغیر خدا کی قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کر.
نعرہ حیدری,
یا علی,
سبحان
امام کے سامنے جب علی بن محمد نے یہ روایت اور یہ واقعے کو نقل کیا اور یہ آخری جملہ بیان کیا, امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ وہ ملعون, اب یعنی شیطان کو مخاطب کر کے امام فرما رہے ہیں. دیکھیے یہی تو اہل بیت کا طریقہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو ذرا ان کی تعریف کرتے ہیں تو چونکہ ان کی تعریف کر رہا ہے, چاہے جو کچھ کر رہا ہے وہ, جو ہم کہتے ہیں نصیریوں کے بارے میں, علی کو پیار کرتا ہے تو ہم بھی اس سے پیار کریں گے, دیکھو علی اس سے پیار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. کتنی مرتبہ یہ جملہ کہوں لیکن لگتا ہے کہ اس جملے کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے, لیکن میرا کام کہنا ہے, میں کہتا رہا ہوں. تو یہی جملہ, نہ کہ یہی جملہ بلکہ یہ جملہ میں نے محفوظ کیا ہے مولا کے اسی کلمے سے, کہ امام نے دیکھیے کتنی اہم بات اس نے کی ہے مولا کے جد کے بارے میں. اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو علی سے محبت کر کے خدا کا قرب حاصل کرو, کچھ تو رعایت کرتے ہیں امام, جملہ کہہ رہا ہوں بھائی, امام کچھ تو کہہ دیتے, کچھ تو اس کے بارے میں کوئی بات تو کر دیتے, کوئی تو اس کو آنر دے دیتے. کہا کہ نہیں, پہلا ہی جملہ جو استعمال کیا کہ ملعون زبان سے کہتا ہے دل سے انکار کرتا ہے. امام نے بیان کیا زبان سے کہتا ہے دل سے انکار کرتا ہے, کیوں یہ کیوں کہا امام نے, بس یہ آخری بات, اس لیے کہ شیطان جو یہ سب کچھ کہہ رہا ہے محبت علی کا, اس سے بڑا سوچیے کیسا میسج دے رہا ہے, لیکن علی کی سیرت, علی کی زندگی, خدا سے قربت, اس سے زندگی اکثر خالی, تو چونکہ زبان سے کہہ رہا ہے عمل سے انکار کر رہا ہے, تو اسی سارے امام نے یہ تنبیہ فرمائی کہ شیطان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ زبان سے تو کہتا ہے قلب سے اقرار نہیں کرتا, اور قلب سے اقرار کیوں نہیں کرتا, اس لیے کہ اس کا عمل اس کے قلب کے ساتھ متفق نہیں ہے. تو اب یہ امام نے ایک ڈکلیریشن کی, ایک اعلان کیا کہ دیکھو شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ جو زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن قلب سے اقرار نہیں کرتا, اور اقرار کا مطلب کیا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے جو کہہ رہا ہے اس میں مطابقت نہیں. تو ہم مولا سے محبت کا اظہار, علی کی اولاد سے محبت کا اظہار, ایک طریقہ جو اہم ترین طریقہ وہ یہی کہ مولا کی خوشی میں, آل محمد کی خوشی میں, اگر ہمیں غم ہو تو اپنے غم پر آل محمد کی خوشی کو ہم مقدم کرتے ہیں, اور اگر ہمیں خوشی ہو اور آل محمد کے ایام عزا ہو تو ہم آل محمد کے غم کو اپنی خوشی پر مقدم کرتے ہیں. اور اسی اعتبار اور اسی اظہار محبت کے لیے کہ جو یقیناً لسانی اظہار نہیں ہے, دل میں بھی اپنے عمل کی تدبیر کے ذریعے سے اقرار ہے. اور وہ یہ کہ دیکھیے دنیا کہتی ہے کہ ہم کب تک روئیں گے, یہ سوال ہم سے کیا جاتا ہے. دنیا کو ہمارا 2 مہینے 10 دن کا نوحہ اور ماتم گرا گزرتا, لیکن ہمارا دنیا کو کہنا یہی کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں. اگر سید سجاد نے صرف 2 مہینے 10 دن ماتم کیا تو ہم بھی اس کے بعد یہ گریا, یہ ازا, یہ پخش سمیٹے رہتے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کربلا ختم ہو گئی, لیکن قدم قدم پر یہ روایتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. یہ روایت اور اس کا مفہوم کیا کہ میں نے مقصد میں پڑھا کہ سید سجاد کے بارے میں یہ ملتا کہ واقع کربلا کے بعد کبھی نظر بھر کے سجاد نے نہ زینب کے چہرے کو دیکھا نہ انہیں دوسروں کے چہرے. سوچیے کیوں, اس لیے کہ جب یہ پوچھا گیا تو سجاد خود رو کے فرماتے کہ جب میں ان کے چہروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے شام کے نام احرموں کا مجمع یاد آتا ہے. سوچیے تو کئی سید سجاد کے دل پر کیا گزری, کہ جب راوی آ کے مسائل پوچھتا مولا کیا مصیبت ہے, شام غریبہ پہ اور کیا, شام غریبہ پہ اور کیا مصیبت ہے, امام نے ایک مرتبہ رو کے کہا کہ بس اور سوال نہ کر, ارے کتنی ہی مصیبتیں ایسی ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے, کتنے ہی مصائب ایسے ہیں کہ جو ہم بیان نہیں کر سکتے, کیسی کیسی قیامت کی منزلیں سید سجاد کے دل پر گزری, اور یہ سید سجاد کا ماتم, یہ تو معصوم, یہ تو امام. اور ادھر ہم دیکھتے ہیں وہ بی بی کے جو کربلا سے چلی تو اپنے سرتاج کے لاشے کا ایک انداز میں چکر کاٹا, کہ میرے آقا ہے, میرے سرتاج ہے, میرے امام ہیں, یہ ام رباب دیکھ رہی ہے کہ 3 دن سے آپ کا لاشا بے گورو قبر, دیکھ رہی ہے کہ آپ کا لاشا کربلا کی تپتی ریت پر دھوپ کی تپش میں اس انداز میں پڑا ہوا، مولا اگر میرے سر پر چادر ہوتی تو اپنی چادر سے آپ کو، لیکن ام رباب کی چادر لوٹ چکی، مولا میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بغیر قبر اس طریقے سے ظالموں نے چھوڑ دیا، مولا آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، مولا ام رباب سے بھی پیاسی ہے مگر ام رباب آپ سے وعدہ کرتی کہ ام رباب اب مرتی مر جائے گی، نہ کبھی چھاؤں میں جا کے بیٹھے اور نہ کبھی ٹھنڈا پانی، یہ وعدہ کیا ہوں میرا باپ، اور پھر میرے باپ کا یہ وعدہ اس طریقے سے پورا ہوا کہ جب قافلہ کہیں ایسے مقام پر آ کے رکتا ہے کہ جہاں پر چھاؤں موجود ہے، جہاں پر درخت موجود ہے، وہ میرا باپ درختوں کی چھاؤں کو چھوڑ کر دھوپ میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، وہ حسین کا وعدہ ہے، اب چاہے وہ راہ کوفہ، چاہے وہ راہ شام، چاہے وہ خرابہ شام، زندان امام یہ فرماتے ہیں کہ جناب ام رباب کی کیفیت تھی کہ جس دیوار کے نیچے بیٹھتی اس دیوار میں اگر سایہ آ جاتا اٹھتی اور اس مقام پر چلی جاتی تھی کہ جہاں پر سایہ نہیں، ٹھنڈا پانی نہیں، دھوپ سے نہیں بیٹھے، یہاں تک زندان سے آزادی ہوئی مدینے میں آ گئی، لیکن ام رباب کا انداز ختم نہیں ہو رہا، اور پھر ام رباب کا یہ انداز ایسا رولانے والا، سوچیے جناب زینب سلام اللہ علیہ جو قبر کس مینار اور کس عظمت کا نام، جناب زینب سلام اللہ علیہ کیا مدینے میں بارش ہو رہی ہے اور بارش کے عالم دن کا وقت، جناب ام رباب اپنی قسم کو نبھا رہی اور سینے کھانا میں بیٹھی ہوئی، جناب زینب سلام اللہ علیہ گھبرا کے سید سجاد سے فرماتی ہے بیٹا سجاد برداشت نہیں ہوتا، جاؤ جا کے ام رباب کو لے کر، جناب ام رباب بارش میں بھیگ رہی ہے، دھوپ میں بیٹھی اور اس انداز ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں اے اللہ ام رباب اپنے ماتم میں ختم کی اور چل کے گاؤں میں بیٹھی اندر تشریف لے آئی، اس لیے کہ بارش ہو رہی ہم سے اب آپ کی مصیبت اور پریشانی دیکھ نہیں سکتی، کون کہہ رہا ہے آزاد سید سجاد کہہ رہی، کون کہہ رہا ہے آزاد جناب زینب فرما رہی کیا صحیح، جناب ام رباب سید سجاد کو دیکھ کر فرما رہی بیٹا سجاد کو اتنا بتا دے امام زمانہ کی حیثیت سے مجھے کہہ رہا، مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کس انداز میں اپنے کلیجے کو سنبھال کر اور تھام کر یہ کہا ہوگا اپنے زمانے کے امام کو حکم سمجھ لیجیے، بس اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ جناب ام رباب تعمیر امام زمانہ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہے اور چلتے جناب ام رباب دیکھتی ہیں کہ میں گھر کے اندر جا رہی ہوں اور حسین کا وہ لاشا یاد آ رہا، چلتے چلتے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھ کر ام رباب فرماتی ہے اے پروردگار اے تمام لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والے ام رباب آج رباب پر بڑی آج بڑی مشکل آ گئی ہے، ایک امام سے وعدہ کیا اور دوسرا امام حکم دے رہا، پروردگارا میری مشکل کو حل فرما، بس کچھ دیر یہ جملے کہنے دیں کہ ایک مرتبہ سید سجاد چیخ مارتے زینب گھبرا کے پوچھتے بیٹا سجاد کیا بات، میرا باپ انا للہ و انا الیہ راجعون اس دنیا سے چلی گئی اپنے وعدے کو پورا کیا اور ایک مرتبہ میرے بابا حسین کے پاس، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يا رب الحسين بحق الحسين وارحم الحسين وزيارة الحسين وشفاعة الحسين واشف صدر الحسين لظهور الحجة القائم عليه السلام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، خداوندا بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها صاحب خانہ نے فرش عزا کو آباد کیا ہے، پروردگارا فرش عزا کے صدقے میں وسیلے سے گھر میں رحمت اور برکتوں پر دور فرما، پریشانی اور بلاؤ کو دور فرما، خدا بندہ حاضرین کی جملہ حاجات کو پورا فرما، جو پریشانی ان پریشانیوں کو دور فرما، جن جن مومنین نے مجھ سے التماس دعا کی ہے پروردگار ان کی جو جو پریشانیاں ان تمام پریشانیوں کو اپنے محمد والی محمد دور فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ منجانی صاحب کی فیملی کے مرحومین کے لیے اور صغرا لاکھانی کی فیملی. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الأحياء منهم والأموات الطابق. اللهم بيننا وبينهم الخير إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ما في الإنسان
باپو کی سب پہلے ہوئی ہیں.